رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہمارے شام میں سے دو شخص، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے حاضر ہو کر پہلے مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمن کو دیکھا، تو ایک دوسرے سے وہ کہنے لگے کہ نبی آخری الزمان، جو آخری نبی آئیں گے، ان کے شہر کی یہی صفت ہے اور جو اس شہر میں پائی جاتی ہے، جو ان کی کتابوں میں لکھی گئی تھی کہ جو نبی آخری زمان جو آئیں گے، وہ شہر کی جو کیفیت ہوگی وہ ان کی کتابوں میں لکھی گئی تھی۔ اچھا، اب جب وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تو انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کو دیکھا، اور آپ کے دیگر عادات مبارک کا بھی انہوں نے معائنہ کیا، وہ بھی بالکل ان کے توریت کے جو میں بیان کی گئی تھی باتیں، اس کے مطابق انہوں نے اسے پایا، تو یہ پہچان گئے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، کیا آپ محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ پھر عرض کی، کیا آپ احمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ عرض کی، ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ٹھیک جواب دے دیا تو ہم بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا سوال کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ کتاب اللہ، قرآن کریم میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس پر قرآن کریم میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی وہ میں انشاءاللہ بھی آپ کو بیان کروں گا۔ اس کو سن کر وہ دونوں جو آئے تھے، وہ یہودی عالم تھے، یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور وہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا۔ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی، آیت نمبر 18 سورہ آل عمران، اسے سب سے بڑی گواہی کہا گیا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کعبہ معظمہ میں 360 بت تھے، کعبہ معظمہ میں 360 بت تھے، مدینہ منورہ زہد اللہ شرف و تعظیمن میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کعبے کے اندر وہ سب سجدے میں گر گئے۔ اتنی عظیم یہ آیت کریمہ ہے۔ تو میری نیت کی تھی کہ میں انشاءاللہ ہمارے مدی چل کے ناظرین کو نہ صرف یہ آیت کریمہ کے متعلق عرض کروں گا شان نزول کے، بلکہ یہ آیت کریمہ بڑے فضائل اور برکات لیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں جو ایک فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور یہ آیت اور قل اللہم مالک الملک، جو یہ آیت کریمہ بغیر حساب تک، یہ آیت کریمہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو یہ عرش الہی سے لپٹ گئی اور عرض کیا، اے مولا تو ہمیں ایسی قوم پر نازل فرما رہا ہے جو تیری نافرمانی کرے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اپنے درجے کی قسم، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد تمہیں پڑھ لیا کرے گا میں اس کے سارے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت الفردوس میں رکھوں گا اور روزانہ اس پر 70 بار نظر رحمت فرماؤں گا اور اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا۔ یہ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد جو تمہیں پڑھ لیا کرے گا، کون سی؟ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، یہ آیت نمبر 18 سورہ آل عمران کی، اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، تو یہ پوری ایک آیت کریمہ ہے جو قرآن کریم میں ہے۔ تو جو یہ آیت کریمہ فرض نماز کے بعد پڑھے، یہ مشہور بھی ہیں کئی ایسے جان، جو تھوڑا بہت بھی علمی یا مطلب یہ مذہبی ماحول سے اس کو تھوڑی بہت جو وابستگی ہوگی تو، یا قرآن کریم کی اس نے کہیں نہ کہیں کچھ تلاوت بھی کی ہوگی تو وہ ان سورتوں کو، ان آیتوں کو جانتا ہوگا جو میں نے ابھی بیان کی۔ آیت الکرسی مشہور ہے، تو یہ وہ آیت کریمہ ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ اس کو واقعی یاد کر لیجئے اور اس کو پڑھیے ہر فرض نماز کے بعد۔ اس کی فضیلت میں دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو فرض نماز کے بعد اسے پڑھ لیا کرے، اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، جنت و فردوس میں جگہ عطا فرمانے کا فرماتا ہے، روزانہ 70 بار نظر رحمت فرمانے کا فرماتا ہے اور اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ کتنی خوبصورت ہے۔ اچھا، اب ایک اور روایت کی طرف چلتے ہیں کہ یہ بھی ابن عدی، طبرانی، بہکی اور دیگر حوالوں سے یہ روایت نقل کی گئی ہے، اس کو بھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر نعیمی کی اسی آیت کریمہ کے تحت جو تفسیر لکھی ہے اس میں جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ وہ ایک بار کوفے گئے، حضرت اعمش رضی اللہ تعالی عنہ کے کہتے میں قریبی ٹھہرا، میں نے دیکھا کہ ایک رات وہ تہجد کے لیے اٹھے تو انہوں نے یہی آیت پڑھی اور بار بار فرمایا کہ جس کی رب نے گواہی دی اس کی میں بھی گواہی دیتا ہوں، اے اللہ یہ میری گواہی تیرے پاس امانت ہے۔ میں نے پوچھا، جناب آپ یوں کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا، مجھے ابو وائل ابن عبداللہ نے خبر دی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس آیت کو پڑھنے والا قیامت کے روز بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، میرے پاس ایک بندے کا عہد ہے اور میں عہد وعدہ ضرور پورا کروں گا، میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ اتنی برکت والی ہے۔ ایک اور اس کی فضیلت سنیے، جیسا کہ میں نے عرض کی کہ وہ نازل مدینہ منورہ میں ہوئی اور مکہ مکرمہ میں جو بت تھے وہ سجدے میں گر گئے تھے، یہ تو اس کی فضیلت ہوئی۔ اور ایک اور اس کی بہترین فضیلت ہے کہ جو کوئی سوتے وقت یہ آیت کریمہ پڑھ لیا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور اس کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ حقیقت یہ کہ اگر صرف اس عنوان کو لے لیا جائے نا کہ قرآن کریم کی آیات اور قرآن کریم کی بعض ایسی صورتیں جن کے بڑے الگ سے فضائل بیان، جیسے سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں اس کے بڑے الگ سے فضائل بیان ہوئے ہیں، اسی طرح آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس کے بڑے الگ سے فضائل بیان، سورہ فاتحہ کے بڑے الگ سے فضائل، سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اور یقیناً یہ اتنی زبردست سورہ مبارکہ ہے کہ مریض کو دم کر دو تو اللہ کی رحمت اس کو شفا مل جاتی ہے، اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی جو آخری 3 آیات ابتدائی جو آیات ہیں اس کو پڑھنے کی اپنی فضیلت ہے، پوری سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کرنے کی اپنی فضیلت ہے کہ انشاءاللہ بہت سارے شر فتنوں اور جنات وغیرہ سے اس میں تحفظ بھی ہے. سورہ تکاثر پڑھنے کی اپنی فضیلت ہے, سورہ قدر پڑھنے کی اپنی فضیلت ہے, کچھ وضو کے بعد پڑھنے کی فضیلت ہے, کچھ رات کو پڑھنے کی فضیلت ہے. تو جمعہ المبارک کے لیے بعض سورتیں سورہ کہف اور دیگر سورتوں کی یہ پڑھنے کی اپنے اپنے فضائل ہیں. خود سورہ یاسین اتنی عظیم سورہ مبارکہ ہے کہ جو اس کو پڑھے اس کو 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. تو اس طرح بہت ساری سورتیں جو ابتدا کی تھی سلسلے کی میرے رب کے کلام کی, تو میرے رب کا کلام تو اس میں سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان نزول بیان کیا تھا کہ کس طرح یہ جادو وغیرہ سے بچانے کے لیے یہ سورہ مبارکہ کس قدر عظیم اپنا مطلب کہ وہ معاملہ رکھتی ہے. تو اس طرح بہت ساری سورتیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مثال کے طور پر آپ کو کہیں دشمن کا خوف ہے تو سورہ قریش پڑھ لیں, سورہ قریش پڑھ کے جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بہت اس میں برکت ہے, بہت ہی برکت ہے سورہ قریش پڑھ لینے سے. پر صحیح پڑھنے آنا چاہیے, بات وہیں آ کر رک جائے گی, صحیح پڑھنے آنا چاہیے. ہمیں بدقسمتی کے ساتھ صحیح پڑھنے نہیں آتا. یہ جو میں نے قل اللہم جو میں نے آیت بتائی یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے, یہ نوٹ کر لیجئے. اور ہر فرض نماز کے بعد اللہ توفیق دے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص بھی پڑھے, اس کی بھی فضیلت ہے. سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, آیت الکرسی. آیت الکرسی کی تو اتنی پیاری فضیلت ہے کہ جو نماز کے بعد یہ پڑھنے کا عادی ہوگا انشاءاللہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا. اس کے اور جنت کے درمیان جو فاصلہ ہے جو ہے وہ صرف موت ہے, مرتے ہی اس کو اللہ تعالی جنت عطا فرما دے گا محبوب کے صدقے میں اللہ کی رحمت سے. تو یہ اس کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں. اور یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 یہ بھی دیکھ لیجئے, اس کو صحیح طور پر پڑھ لیجئے. اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کو بھی یاد کر لیجئے اور نماز کے بعد اس کو پڑھیے. اس کو کسی جگہ پر آپ اس کی فوٹو کاپی کرا کر اپنے پاس ادب کے ساتھ محفوظ کر لیجئے اور باوضو پھر اس کو ہاتھ میں لے کر آپ پڑھتے رہیے. چند دنوں میں آپ کو انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائے گی. اسلامی بہنیں بھی ان کو یاد کریں, اپنی مدنی منیوں کو مدنی منوں کو بھی یہ سورتیں یہ آیت کریمہ یاد کرائیں. انشاءاللہ تعالی اس کی اپنی برکت, اس کی اپنی فضیلت آپ کو ملے گی اللہ تعالی نے چاہا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس آیت کریمہ کا شان نزول آپ کو جو میں نے ابھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 جو بیان کی, اس کا شان نزول آپ کو خزان عرفان میں بھی مل جائے گا انشاءاللہ. اس کا شان نزول آپ کو یہ تفسیر نعیمی بھی ملے گا, اور میں امید کرتا ہوں اس کا شان نزول آپ کو انشاءاللہ صراط و جنان میں بھی آپ انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بات وہیں آئے کے رکے گی کہ آیا ہم اس سورتوں کو ان آیتوں کو درست پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے. ظاہر ہے کہ جب چابی کے دانت پورے نہیں ہوں گے, آپ مثال کر تو بس چابی کو ہم لے لیں, یہ جیسے یہ چابی ہے, ذرا دکھائیے کلوز کیجئے گا. اب یہ چابی ہے نا, ٹھیک ہے, یہ چابی کے دندانے. اس طرح کی میرے پاس ایک اور بھی چابی ہے, میرے دوسرے کچن میں لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے تالا کھلتا ہے اس سے نہیں کھلتا. وجہ اس کی شکل صورت تو ایک جیسی تھی, مگر اس کی شکل صورت ایک جیسی ہونے کے باوجود اس کے دندانے الگ تھے. یہ جو دندانے نا یہ چینج ہیں, اب دندانے تھوڑے سے تبدیل ہو جائے ہونے کی صورت میں لوک نہیں کھلتا. جب چابی کے دندانے فرق ہو جائے تو تالا نہیں کھلتا. جو آیت کریمہ پڑھنی ہے ہم کو, اگر اس کے تلفظ ہی صحیح ادا نہیں ہوں گے, مخارج ہی صحیح ادا نہیں ہوں گے, تو مجھے بتائیے کہ اس کی برکتیں آپ کو کیسے ملیں گی. جس صورت کے ذریعے جس تالے کو ہم کھولنا چاہ رہے ہیں, جو حاجت کا ہو, پریشانی کا ہو, مصائب کا ہو, مصیبت کا ہو, قرضے کا ہو, قرضے اتارنے کے لیے بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے, پریشانیوں کے حل کے لیے بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے, بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بہت کچھ صورتیں اور آیتیں بیان کی جاتی ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھ لیجئے مریض پر دم کر دیجئے. لیکن جس نے پڑھا ہے ایک تو اس کی ادائیگی درست ہو, پھر جتنی اچھی زبان ہوگی نا اثر اسی قدر بڑھتا ہے. یہ بھی ہے, ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اب ہاتھ میں بلیٹ لے کر گولی لے کر یوں کسی کو مارو وہ مر جائے گا؟ نہیں مرے گا, वो बोल रहा है पागल हो गया है, ये गोली फेंक रहा है। गोली से कभी कोई मरता है? गोली से मरता है, लेकिन उसको मारने के लिए गन की जरूरत है, उसकी जो नाली होती है उसकी जरूरत होती है कि वो किस अंदाज से वो फायर करती है, तब जाकर ये अपने अपना काम पूरा करती है। सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, जबान का बड़ा असर है। जबान को गुनाह से बचाना, अल्लाह की नाफरमानी से बचाना, और इससे अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र दुरूद से तर रखना, और फिर सही मखारिज और दुरुस्त तलफ्फुज के साथ उसकी अदायगी करना, इसके पूरे कवायद और कानून के साथ इसकी अदायगी करना। फिर देखिए कितने हम बुजुर्गों के पास हमारे उमूमन हाजिरियां होती हैं, और हम देखते हैं कि माशाल्लाह जब ये अल्लाह ताला के नेक बंदे हमें किसी कोई दुरूद शरीफ पढ़कर या कोई ऐसी चीज पढ़कर हमें दम करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्क पड़ता है। ये जो फर्क पड़ता है ना, एक तो ये पढ़ते दुरुस्त हैं, ठीक है, दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने इनकी जबान में असर रखा है। अब देखिए कि कोई बयान करता है, अल्लाह ताला ने उसकी जबान में असर और तासीर रखी हुई होती है। जब वो बयान करता है तो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से सिर्फ उसका बयान अच्छा नहीं लग रहा होता कि इल्मी इल्मी भी है, मालूमात भी है, ये नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद औकात उसके कलिमात तासीर का तीर बनकर हमारे दिल में पेवस्त हो रहे होते हैं। हमें दिल करता है यार इसकी बातों पर अमल करने का, महज सिर्फ वो मतलब कि अपनी इल्म की वजह से सिर्फ उसको नहीं माना जाता, बल्कि उसकी बात मानने का जी करता है, तो अल्लाह ताला उसकी जबान में तासीर अता फरमा देता है। ये इल्म अमल की बरकत है मीठे मीठे इस्लामी भाइयों। जो लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारी को मानता सुनता नहीं है, उन्हें चाहिए कि मेरी उन बातों पर गौर करें। इसमें अगर मैं थोड़ा सा मौजू से हटकर अर्ज करूंगा, लेकिन जब बात चलिए तो अर्ज कर दूं, इसमें किरदार का भी बड़ा असर होता है। जब आपका किरदार दुरुस्त होगा ना, तो लोग आपकी बात मानेंगे। किरदार की दुरुस्ती इल्म और अमल को साथ रखें, आप इंशाल्लाह अपने जबान से कुछ निकालें, अल्लाह ताला चाहेगा तो उसके दिल में असर दाखिल फरमा देगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जरूरी नहीं है कि जिसकी बात नहीं मानी जाती वो बेअमल होते हैं, ये भी जरूरी नहीं होता। नहीं होता, लोगों के मुकद्दर में हिदायत नहीं होती, लोगों के मुकद्दर में मानना नहीं होता, इससे किसी का बेअमल होना भी जरूरी नहीं होता। तो अल्लाह तबारक व ताला की मशीयत है कि वो जिसको चाहे हिदायत दे, जिसके जरिए चाहे हिदायत दे दे, ये भी अल्लाह तबारक व ताला की रहमत होती है। एक बुजुर्ग के बारे में बड़ी प्यारी हिकायत मैंने पढ़ी थी, बल्कि मैंने हमारे मुबल्लिगीन से सुनी है और शायद कहीं पढ़ी भी थी, कि किसी गैर मुस्लिम ने अल्लाह के नेक बंदों को आजमाना चाहा, कि ये रिवायत इसको पता चली होगी कि मोमिन की फिरासत से डर कि वो अल्लाह ताला के नूर से देखता है। तो वो तो था तो गैर मुस्लिम, और उसने अपनी गैर मुस्लिमी की अलामत जो गले में लटकाई हुई थी उसको छुपा कर वो जाता गया उलमा के पास, बुजुर्गों के पास, और इसकी तफसीर पूछता गया कि इसका हदीस का मतलब क्या, हदीस का मतलब क्या। तो लोग वो अपने अपने तौर पर हदीस के मतलब बताते गए और वो आगे बढ़ता गया। यूं एक बुजुर्ग के पास वो पहुंचा और कहा कि हुजूर इस हदीस का मतलब बताइए। तो फरमाया इस हदीस का मतलब ये है कि गले से ये कुफर की अलामत निकाल और कलीमा पढ़ के मुसलमान हो जा। हाय हाय हाय, ऐसा तासीर का तीर बनकर इनका कलीमा उसके दिल में पेवस्त हुआ कि वहीं उसने वो कुफर की अलामत निकाली, कलीमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कहने लगा, हुजूर आपने तो बता दिया, पिछलों ने क्यों ना बताया? तो हो सकता है तो वो ये भी जानते हो कि तू किसके हाथ पर कलीमा पड़ेगा। यानी ये एक उनकी अपनी बात थी, हकीकत ये है कि जिसको पता हो कि वो यूं है तो उसकी एक अलग है, लेकिन शिकायत करने की बात ये होती है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों को बहुत कुछ पता होता है, अल्लाह ताला उनको अपने अपने कर्म से उनको इस मकाम पर फाइज फरमाता है कि वो बहुत कुछ देख लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, अल्लाह ताला इनकी जबान में असर अता फरमा देता है। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इसलिए बार बार अर्ज किया जाता है कि एक तो इल्म और अमल के हमको पेकर बनने की जरूरत है, कि हम इस तरह अपना किरदार दुरुस्त करें, अपना अमल दुरुस्त करें, नरमी रखें, प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ जिएं, फिर ये कि तलफ्फुज की और अल्फाज की दुरुस्त अदायगी के साथ चलें। जैसे कल भी आपको चंद अल्फाज और तलफ्फुज की दुरुस्ती के हवाले से कुछ अर्ज किया था, आज भी थोड़ी बहुत अदायगी के हिसाब से कुछ अर्ज करूंगा। सल्लु अलल हबीब صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں پر جو فرق آپ کو بیان کیا جائے گا, زا نیچے ہے ال اوپر ہے. اگر اسے آپ زا کے ساتھ پڑھیں گے مزلتن تو معنی بنتے ہیں پھسلنے کی جگہ, اور اگر آپ اسے زال کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ذلت رسوائی اور خواری, دونوں کے معنی میں فرق بن جائیں گے زا اور زال کے فرق سے. وہ زبان کا جو ڈائیگرام تھا ہمارا وہ بھی ذرا دکھائیے گا تاکہ میں مدنی چر کے ناظرین کو دکھا سکوں کہ زال اور زا ان دونوں کو ادائیگی میں کتنا فرق ہے. دیکھیے یہ ہے زا, یہ زا ہے, زا کی ادائیگی یہاں سے ہو رہی ہے, زال کی ادائیگی یہاں سے ہو رہی ہے. دونوں کا مقام الگ ہے, دونوں کی شکل میں فرق ہے, دونوں کے ساؤنڈ میں فرق ہے, دونوں کی آواز میں فرق ہے, تو دونوں کے معنی میں بھی فرق آ رہا ہے. یہ آج ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی. اعراب کی غلطی سے کتنا معنی بدل جاتا ہے. یہاں ہم آپ کو اعراب, اگر مثال کے طور پر اعراب ہٹا دیے جائیں, یہ پیش ہے, یہ زبر ہے, یہ زیر ہے, یہ ساکن ہے, یہ اعراب ہٹا دیں, ٹھیک ہے, زبر زیر پیش ہٹا دیں, ساکن بھی ہٹا دیں, اب آپ دونوں کو پڑھیں تو دونوں کا کیا ہوگا؟ صرف ایک لفظ کے فرق سے معنی بدل رہے ہیں. منافع نفع دینے والا, منافع فائدے. یہ میم پر پیش ہے, میم پیش منہ, یہ میم پر زبر ہے, میم زبر ماں. ان صرف اس فرق سے معنی بدل گئے. تو حروف کی درست ادائیگی یہ ایک ہمارے لیے بہت اہم ٹاپک ہے. پھر صحیح اعراب کے ساتھ پڑھنا یہ ایک ہے. ابھی ہم نے آپ کو کھینچنے اور نہ کھینچنے کے حوالے تک تو لے کر ہی نہیں گئے کہ ایک الف کے برابر کھینچنا, دو الف کے برابر کھینچنا, کہاں کھینچنے سے معنی بدل جائیں گے اور کہاں نہ کھینچنے سے معنی بدل جائیں گے, جسے سیکھنے سے ہی آئے گا. مداد کے بارے میں, ساکن کے معاملے میں, اور بہت سارے قانون اس کے معاملے میں سارے, کہ یہ پورا ایک مدرسۃ المدینہ کا سلسلہ نہیں ہے, لیکن جب رب کریم کے پاکیزہ کلام کے حوالے سے ہم بیان کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کو درست پڑھنے کا بھی ایک انداز دینا, یہ ایک میری موٹی عقل میں یہ آیا تھا کہ ناظرین چونکہ قرآن کریم کے فضائل سنیں گے, اس کے اندر مضامین سمجھیں گے, اس کی برکتوں کو جانیں گے, تو ظاہر ہے کہ اس کے پڑھنے کا دل بھی کرے گا. جب پڑھنے کا دل کرے گا تو درست پڑھیں گے تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی, جب درست ہی نہیں پڑھ سکیں گے تو اس کی برکتیں کیسے نصیب ہوں گی. کالو تو وہ چلا دیں تو ورنہ میں پھر آگے بڑھوں. چلائیں.
میرا نگرانیشورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اٹیج باتھ روم میں وضو کرنا کیسا ہے؟ اٹیج باتھ روم میں وضو کریں گے تو وضو ہو جائے گا؟
اٹیج باتھ روم میں وضو تو ہو جاتا ہے, عموماً لوگ بیسن پر وضو کرتے ہیں, لیکن یہ دیکھ لیجیے کہ کوئی نجاست نہ ہو نا, طہارت کا بہت خیال رکھیے, کیونکہ اٹیچ باتھ روم میں ظاہر ڈبلیو سی ہے یا کاموٹ ہے, تو کوئی وہ نجاست نہ ہو, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب اٹیچ باتھ میں وضو کریں گے تو پھر وہاں پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ کوئی مطلب اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکے وغیرہ, دعا وغیرہ نہیں پڑھ سکیں گے. تو اس کے لیے پھر یہ کہ آپ جو وضو جہاں کر رہے ہیں اور جہاں آپ کی ڈبلیو سی کومٹ جو ہے, جہاں آدمی مطلب فارغ ہوتا ہے, تو اس کے درمیان ایک پارٹیشن بنا دیں, صرف کپڑے کا یا پردے کا یا پلاسٹک کا نہیں چلے گا, پراپر ایک دروازہ آپ کو بنانا پڑے گا, چاہے وہ الومینیم کا دروازہ بنا لیں یا کسی اور چیز کا دروازہ بنا لیں, تاکہ یہ پورشن بن جائے کہ یہ الگ حصہ ہے, یہ الگ حصہ ہے, اب آپ پڑھ سکتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حاجی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ کوشچن ہے کہ حاجی صاحب جو ابھی بات کر رہے ہیں, جو آیت کریمہ کا بتا رہے ہیں, تو وہ کون سی آیت کریمہ ہے؟ برائے مہربانی اس حوالے سے کچھ بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ اب کون سی آیت کریمہ؟ قل اللہم اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 و 27 ہے, اور شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو جو میں نے بیان کی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے. اس کے علاوہ آیت الکرسی یہ بڑی معروف آیت کریمہ ہے, اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ. یہ کال چلائیے.
عمران بھائی آپ نے کل جو اصلاح فرمائی, اللہ تعالی عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, الحمدللہ رب العالمین, بڑی اچھی بات ہے کسی مسلمان بھائی کی اصلاح کرنا, ماشاءاللہ. عمران بھائی قرآن پاک کے متعلق سوال یہ پوچھنا تھا کہ کیا قرآن پاک ہاتھ میں پکڑا ہو تو چلتے پھرتے اس کو پڑھ سکتے ہیں؟
تو نے کل قرآن کریم کی تلاوت کے جو آداب بیان کیے, ظاہری و باطنی آداب, ظاہر وہ ظاہری باطنی آداب, یہ اس طرح چلتے پھرتے تو ہم نہیں بجا لا سکیں گے. تو اگر قرآن کریم کو اس کے ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی برکتیں مزید ملیں گی. مزید یہ عرض کر دوں کہ تعالی, اگر آپ اس کو اس پہ مبالغہ کریں گے تعالی, تو کہیں یہ عین مشدد نہ ہو جائے, یہ بھی تشدید نہ ہو جائے, تو اس پہ بھی تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں صادق ایاز بات کر رہا ہوں لاہور سے. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کتنے لائن والے قرآن پاک میں حفظ کرنا بہتر رہے گا؟
الگ الگ مدرسوں کی اور قاری صاحبان کے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں. کوئی 16 لائن والا قرآن کریم استعمال کرتے ہیں, کوئی دیگر استعمال کرتے ہیں, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو حافظ صاحب کسی ایک کلام کریم, کلام پاک کو لے کر جب حفظ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہی ان کی زندگی کے ساتھ عموماً چل رہا ہوتا ہے. تو الگ الگ اپنے اپنے, شاید ہو سکتا ہے کہ قاری صاحبان کا, اور مجھے حفظ کا تو مجھے اس سچ کو ایسا ہے نہیں کہ حافظ کے لیے کیا کیا چیزیں وہاں پہ ضروری ہوتی ہیں, تو کہ میں قرآن پاک کا حافظ تو ہوں نہیں. تو اس میں یہی میری جو چھوٹی موٹی جو معلومات ہے وہ یہی ہے کہ الگ الگ قرآن کریم مختلف لائنوں کے حافظ صاحب کو دلائے جاتے ہیں جو حفظ کرنے کے لیے آتے ہیں, پھر وہ اسی میں قرآن کریم حفظ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر اسی کے ساتھ شاید ان کی زندگی کا ایک حصہ گزر رہا ہوتا ہے جب ان کو دہرائی وغیرہ بھی کرنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہو سکے تو آپ جو حفاظ ہوتے ہیں, قاری صاحبان ہوتے ہیں, ان سے اگر رابطہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس کے آپ کو درست رہنمائی مزید مل جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کریم کی جملہ آیات وغیرہ کو جو میں نے بیان کیا ہے اس سے اس کی برکتیں اللہ تعالی نازل فرمائے. اس کی مزید مزید اس کی برکتوں کو جاننے کے لیے مقتت المدینہ کی ایک کتاب ہے مدنی پنسورہ, اس کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو بہت سارے برکتیں اور فضائل آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو اس کی اپنی بہاریں, اسی طرح امیر سن کر رسالہ فیضان جمعہ, اس میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے آپ کو بہت سارے فضائل انشاءاللہ مل جائیں گے کہ اس جمعہ میں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے, تاکہ ایک میں نے کہا کہ آپ کی کتاب کی صورت میں بھی ایک طرح کی رہنمائی ہو جائے گی کہ کون سی کتاب کہاں سے ہمیں لینی چاہیے. تو مدنی پنسورہ یہ تو تقریباً گھروں میں ہونا بھی چاہیے, مدنی پنسورہ, اس میں بہت ساری برکتیں ہیں, بہت ساری بہاریں. تو یہ لے لیں, اور اپنے فیضان جمعہ میں, جمعۃ المبارک میں کیا کیا پڑھنا چاہیے وہ بھی موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
رحمان تیری اونچی مولا شان, تو نے ہم کو دیا رمضان جس میں اترا قرآن.